السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ زخرف آیت نمبر 26. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اپنے آبا اور اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا تھا. تو انہیں جواب دی کہ اگر تم باپ دادا ہی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے سب سے بڑے پیشوا، جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، جن کو تم اپنے جد امجد مانتے ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی پیروی کرو. ان کا کام کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہ انہوں نے تو اپنے قوم سے برات کا اظہار کیا، بیزاری ظاہر کی جو شرک میں مبتلا تھی، اور انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے جہاں کے وہ رہنے والے تھے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی بھی کرے گا. تو اگر تم آبا اور اجداد ہی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہتر پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. اور وہ تو بالکل شرک سے بیزار تھے اور توحید کے علمبردار تھے. اور اسی بات کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی کر گئے تھے، یعنی تم لوگ جو کفار مکہ اور سرداران قریش وہاں موجود تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے دیکھا جائے تو. تو پھر تم اپنے آبا اور اجداد کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ جو تمہارے آبا اور اجداد تھے وہ تو خود شرک کو ختم کرنے والے اور شرک سے بیزار تھے اور توحید کے علمبردار تھے. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا گیا، یا یہ قرآن کو کہا گیا کہ کوئی ان کو جادو کے زور سے پڑھ کر سکھا کر چلا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن، یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے تھا اور وہ اسے کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے یا الزام لگا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ تم نے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور تم نے فوراً ہمارے رسول پر ایمان لے آنا چاہیے کہ ہم تمہیں اتنی تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی ڈھیل دیتے چلے گئے، ہم نے تمہیں مٹایا نہیں. اور یہاں پر دراصل حق سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مبین یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ کھول کر بیان کرنے والا، جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی اس میں ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے. قرآن کو جادو قرار دے کر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور دیکھا جائے تو قرآن کا انکار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا، اور اللہ کے رسول کا انکار دراصل قرآن کا انکار تھا. الٹا وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے سردار سمیٹ رہے ہیں یا رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ سورہ ہجرت سے بس چند ہی عرصہ پہلے نازل ہوا، اور اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، جو کہ عام الحزن کہلاتا ہے وہ سال، کہ آپ کے دو بہت قریبی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ نے یہ سوچا کہ اب کفار مکہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ ابھی تک تو ابو طالب کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو بظاہر کوئی دھکا نہیں لگاتے تھے، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ طائف والوں سے جا کر بات کی جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہاں پر آنے کی پرمیشن دے دیں، یعنی آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ جب آپ طائف گئے تو طائف میں آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور یہی کہتے رہے کہ اگر اللہ کو رسول چننا ہی تھا تو کیا بس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے تھے، یعنی حقارت سے انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ اگر رسول بنانا ہی تھا اللہ تعالیٰ کو تو ہم میں سے کسی کو بناتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بانٹنے کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو رب کی جو رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب سے ہو گیا؟ کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے؟ اور یہاں پر رب کی رحمت سے مراد دراصل جو بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اسی میں نبوت بھی آ جاتی ہے پھر، کیونکہ وہ زیادہ جو اعتراض کر رہے تھے وہ نبوت پر اعتراض کر رہے تھے کہ نبی بنانا ہی تھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنا دیا؟ تو یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت خاص یعنی نبوت ہے۔ جیسے کہ پہلے تو وہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے رہے کہ اچھا رسول بشر کیوں ہیں، فرشتہ کوئی اتارا جانا چاہیے تھا۔ جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ نہیں، یہ رسول دراصل انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، جب قرآن نے بار بار جواب دے دیا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس سے پہلے انسانوں ہی میں سے بھیجا، کبھی بھی ہم نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا رسول بنا کر، تب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر انسان ہی کو رسول بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ بناتا۔ تو مکہ اور طائف، یعنی یہاں پر جو قریتین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ مکہ اور طائف کی دو بستیاں ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دو بستیاں ہیں، اور بڑے آدمی سے مراد مفسرین کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ مکے کا جو شخص ولید بن مغیرہ، جو کہ بہت زیادہ جس کی عزت کی جاتی تھی اور اس کے پاس اتھارٹی بھی تھی، اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی، لیکن صرف ہم نام کو نہیں کہہ سکتے کہ یہی نام تھے، بلکہ جو بھی اس وقت ان لوگوں کو جو منصب حاصل تھا، جو عہدہ حاصل تھا، جس کے پاس کثرت سے مال اور اولاد تھی، جو اپنی قوم کا بڑا مانا جاتا تھا، تو وہ لوگ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا، وہ کہنا چاہتے تھے کہ ان بڑوں میں سے کسی پر نازل ہوتا قرآن، تو سب سے بڑی جو رحمت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نعمت تھی، تو اس پر یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ ہم میں سے کسی پر کیوں نہ اتارا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے دے۔ اور وہی والی بات آتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بعض وقت ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں وہ فلاں فلاں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے آگے آنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کام کرنا چاہیے تھا، تو یہ ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کون سا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں نا، رشتہ داریوں میں، عہدوں میں، آفیسز میں، ٹیم ورک کرتے ہوئے، ایسے ہوتا ہے کہ بعض وقت کوئی ایک ذمہ داری کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو دوسرا ایک اٹھ کر آتا ہے کہ اچھا آپ نے ان کو کیوں دے دیا یہ کام تو میں زیادہ اچھے سے کر سکتا تھا، یا آپ نے وہ فلاں کام ان کو کیوں دیا، ان کو نہیں ان کو دینا چاہیے تھا، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اپنی مرضی چلائیں گے کہ میری بات مانی جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو کہہ رہے ہوں وہ صحیح طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ ہم کو ہر کام میں خیر تلاش کرنی چاہیے کہ میرے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں نہیں حصہ رکھا تو اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی، اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون، جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا والآخرت عند ربک للمتقین. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، ولی بیوتہم ابوابا و سروراً علیہا یتکئون و زخرفا، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. و ان کلو ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین ہی کے لیے ہے. زخرفہ کا لفظ آیا یہاں پر وہی لفظ جو کہ اس سورے کا نام بھی ہے اور جس کے معنی ویسے گولڈ کے بھی ہوتے ہیں. چونکہ گولڈ چمکتا ہے، یا جو اگر آپ گولڈ کی پالش کریں تو وہ چمکتا ہے، تو یہ ان تمام معنوں میں آئے گا جیسے کہ ہم نے اس کو سورہ آراف میں پڑھا تھا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں جو کہ یہیں ختم ہو جانے والی اور یہیں رہ جانے والی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی اہمیت رکھتی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے گھروں کو اور چھتوں کو اور سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا، ایون دروازوں کو بھی. سوچیں ذرا، یعنی مال و دولت، جاہ و منصب، عقل و فہم میں ہم نے یہ سب جو درجات ہے اس لیے رکھے کہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور اگر اللہ کے نزدیک یہ مال و دولت کی اتنی کوئی اہمیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ تو کافروں کے گھر ہی سونے کے بنا دیتا. اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے تو ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. تو یہ بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیوں بنائی؟ ہم سب جانتے کہ انسان کو اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے، تنوع اس میں پایا جاتا ہے. چاندی اور سونے الگ الگ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا بے وقت ہے یہ سونا اور چاندی اور دنیا کی ساری ہی چیزیں مال و متاع. تو اللہ تعالیٰ سب کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا. اور وہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، جو ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے اور صحیح ہے، کہ لو کانت الدنیا تعادل عند اللہ جناحا بعودۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں دنیا کی. آج اگر دنیا میں کسی کوئی بہت بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں اور بہت سارا ان کے پاس کچھ مال و دولت ہے، تو یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی علامت تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج ہم لوگ واو کہتے ہیں نا کہ آہ کیا بڑی کار ہے، کیا شاندار کار ہے، کتنے بڑے گھر ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کی کوئی اہمیت اور حقیقت ہے ہی نہیں، یہ مال و متاع کی. یہ تو صرف چند روز کا سامان ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اور اصل جو آخرت کی نعمتیں ہیں، والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت کی تمام نعمتیں صرف متقی لوگوں کے لیے مخصوص ہیں. اور دنیا میں بھی جتنا حصہ ان کو ملنا ہے مل ہی جاتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر دنیا میں انہیں کچھ زیادہ مال و دولت مل بھی جائے تو پھر بھی وہ لوگ نقصان ہی میں رہیں گے. اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مال و دولت کا بہت حریص ہوتا ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو انسان کو اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے یا اس کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ انسانوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بس انہیں صرف دنیا ہی دنیا ملے، اور وہ آخرت کو نقصان میں ڈال کر صرف دنیا سمیٹتے رہتے ہیں. تو ایسے انسان سراسر خسارے میں، نقصان میں. اور اگر کوئی انسان آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، صحیح اور جدوجہد کرتا ہے، اور پھر دنیا بھی اسے ساتھ میں مل جاتی ہے، تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دنیا سے محروم تو نہیں کرتا نا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کم ملے. تو بہرحال اصل فکر انسان کو آخرت کی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی، کیونکہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ وہاں شروع ہوگی. دنیا کی زندگی تو صرف 50, 60 یا 70 سال کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. دنیا ختم ہو جانے والی ہے. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور جانا ہے، اور مسلمان کا اس بات پر یقین ہے، علم غیب، یعنی وہ غیب پر یقین رکھتا ہے، جو غیب کی باتیں ہیں، جو اسے خبر دی گئی ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، انسان کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے. وہاں جو کامیاب ہوگا وہ بامراد رہا، فائدے میں رہا، اور وہاں جو ناکام ہوا وہ پھر خسارے میں رہا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، اور یہاں پر یاش کا لفظ آیا ہے، یاشو ان ذکر رحمان، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. یاش اس کا جو مادہ ہے عین شین واو ہے، اور اس کے جو بنیادی معنی ہوتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، جیسے ہم عشاء کہتے ہیں نا، تو ویسے بھی اس کے معنی عشاء ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عشاء کہلاتا ہے. اشین اور پھر ابکار کا مطلب آتا ہے اس کے اپوزٹ میں، کہ صبح شام. تو عشاء کے بنیادی معنی اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، اور بعض اوقات یہ لفظ صرف اندھیرے کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ رات کو نظر نہ آنا، شب کوری بھی اس کے معنی ہے. اور یہاں پر یاد سے مراد دراصل عمدن کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا اور آنکھیں بند کر لینا. تو جو شخص اللہ کی یاد سے یا اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے یا قرآن سے جان بوجھ کر بے نیاز رہتا ہے، اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کی یاد سے اس کو غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے پھر وہ دوزخی میں لے جاتا ہے. آنکھوں کی بیماری کو بھی کہتے ہیں، جسے رتوندھا یا اس کی وجہ سے اندھاپن جو ہو جانا ہے وہ معنی میں آتا ہے یہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اندھا ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، تو پھر ایسے شخص پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کا قریبی ساتھی بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہر وقت اس کو وہ نیکیوں سے روکتا رہتا ہے، یا پھر انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ تمام معاملات میں وہ اسی کی پیروی اور اسی کے وسوسوں کی اطاعت کرتا ہے جو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر وہ شیطان حق کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے اور اللہ کی یاد سے اسے غافل کرتا چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت پڑھ کے ڈر لگتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت شروع میں پہلے پاروں میں پڑھا تھا، سورہ آراف ہی میں پڑھا تھا. آج سورہ آراف کا ذکر بار بار آ رہا ہے کیونکہ یہ زخرف کا لفظ بھی اس میں آیا تھا. بہرحال وہاں پر ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ایک شخص کو ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا لیکن وہ دنیا کی طرف جھک کر رہ گیا اور ہماری آیات سے نکل بھاگا، تو شیطان اس کا ساتھی بن گیا. حالانکہ ہم چاہتے یا وہ چاہتا تو ہم اسے ان آیات کے ذریعے سے ہی بلندی عطا کر سکتے تھے، لیکن اس نے دنیا کی طرف جھکنا گوارا کیا اور حرص اور حوث میں پڑ گیا. تو پھر اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ کچھ دو جب بھی زبان لٹکائے رہے اور کچھ نہ دو جب بھی زبان لٹکائے رہے. یقین جانیے کہ یہ شیطان کبھی گناہ گاروں کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ برے لوگوں کی طرف نہیں جاتے ہیں شیطان بھٹکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے. اور شیطان، آپ دیکھیں کہ جو اصل جو شیطان تھا، جو ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو جنوں میں سے تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں قرآن ہی میں آتے کہ شیاطین الانس والجن، کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو انسان شیطان کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں. انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بھٹکاتے ہیں، بہکاتے ہیں. اور بھلا آپ خود بتائیے کہ شیطانوں کو گنہگاروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت، بے ایمانوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت، دھوکہ دینے والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو وہاں نہیں جائیں گے نا، وہ تو وہیں آتے ہیں جہاں نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں لوگ نیکی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جہاں لوگ کوشش اور جدوجہد میں رہتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو ان کو وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زور لگاتے ہیں شیطان کہ ان کو کسی طرح نیکی سے روک دیں. وہ کلب میں نہیں جائیں گے، کوئی ایسی لہو و لعب والی پارٹی میں نہیں جائیں گے، وہ کہاں آئیں گے شیطان؟ دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں، نیک کام کرنے والوں کے پاس، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کو بہکانے کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے پاس، اور کسی نہ کسی طریقے سے نہیں. جو ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا نا، کہ ایک طرح سے اصل میں مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ شیطان بڑے بڑے پھندے تیار کر رہا تھا، تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تم یہ بڑے بڑے پھندے کس کے لیے تیار کر رہے ہو؟ جو بہت ہی نیک لوگ ہیں ان کے لیے تم تیار کر رہے ہو. تو شیطان نے ہنس کے کہا کہ نہیں، ان کے لیے تو مجھے پھندا تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو بس آپس میں یعنی جو علماء کرام ہیں ان کے لیے تو بس تکبر ہی کافی ہے اپنے علم کا، یہ تو میں ان لوگوں کے لیے تیار کر رہا ہوں جو جلدی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو اللہ کی یاد سے غفلت انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ تو کون کون سے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی ایک کتاب ہے، اس میں ان کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کچھ بتائی نہیں گئی ہے، حالانکہ کسی بڑے اسکالر نے اسے کہا ہے، لیکن ایکچولی سمجھنے کے لیے کہ کوئی ایک بہت ہی نیک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے اس سے کچھ بات پوچھی، پوچھنا چاہیے کہ تم اپنے زندگی کے تجربے سے ہمیں کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ یا سکھاؤ، تو وہ بار بار بس ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا کہ سوفا، سوفا کا مطلب ہے عنقریب، بس اس سے ڈرو۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو عربی میں اصل میں سوفا کا مطلب ہوتا ہے کہ عنقریب کر لوں گا، میں کر لوں گا، کل کر لوں گا۔ تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ تھا اس شخص کے کہ انسان سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کل کروں گا، آج کروں گا، اگلے دن کروں گا، اگلے سال کروں گا، چاہے وہ نماز ہو یا ذکر و اذکار ہو، تہجد ہو، نفل روزے ہوں، یا پھر حج ہو یا عمرہ ہو، یا قرآن یاد کرنا اور حفظ کرنا ہو، یا قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہو۔ یہ جو انسان سوچتا ہے کہ عنقریب کر لوں گا، کل کر لوں گا، تو وہ کل کبھی نہیں آتا، شیطان اس کو پھر ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے اور ٹلواتے رہتا ہے، وہ کرنے نہیں دیتا کبھی بھی۔ اللہ کے لیے ہم لوگ جو بھی بہت چھوٹی سی کوشش ہے ہم لوگوں کی، بہت ہی نہایت چھوٹی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے، اور اللہ کرے کہ کبھی ہمارا اس سے تعلق نہ ٹوٹے، ہمیشہ قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا نماز ہے، تو نماز سے غفلت نہ برتیں، کوشش کریں کہ نماز کسی نہ کسی طرح وقت پر ہو جائے۔ اگر آپ نماز آدھا گھنٹہ لیٹ پڑھنے کے قائل ہیں اور عادت ہے آپ کی، تو کوشش کریں کہ تھوڑا اس سے 15 منٹ پہلے اور جائیں۔ اگر آپ اس وقت پڑھنے کے عادی ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوگی اس وقت آپ نماز پڑھیں گے، تو کوشش کریں کہ اذان ہوتے سے ہی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو بہت سے لوگ اپنی نماز گنوا دیتے ہیں، کیوں؟ دوستوں کی وجہ سے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا، یعنی جو برا دوست ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کبھی نہ چھوڑیں، صبح اور شام کے اذکار ہم کبھی نہ چھوڑیں، اور صبح اور شام کے اذکار سے کئی دفعہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو اب تو یاد ہو چکا ہوگا کہ صرف وہ ایک اٹھنے اور سونے کی دعا نہیں ہے میری مراد، بلکہ وہ تمام اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اسبحنا و اسبح الملک، بسم اللہ الذی لا یضر، یا پھر اللہم انی اسبحت، یا پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سید الاستغفار ہے، اور جتنے بھی اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ پھر کوشش کریں کہ روزانہ صرف ایک آیت ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، کہ کوئی ایک آیت ہم یاد کر لیں۔ بہت زیادہ بڑے بڑے پلان ہم نہ بنائیں کہ اچھا ہم اتنا حفظ کر لیں گے، اتنا حفظ کر لیں گے۔ اگر ہم حفظ کے لیے لگے رہے تو یقین جانے کہ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹے گا، اور خاص طور سے جو لوگ ابھی قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی تو دن رات کا ہمارا ساتھ ہے نا قرآن کا، جب ہم یہ سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو 24 گھنٹے دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی ہوتا ہے، صرف ہم کسی کام کے لیے چھوڑتے ہیں اس کو، ورنہ پھر ہم ترجمہ یاد کرنے بیٹھتے ہیں، یا پھر ہم تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر ہم اگزام کی پڑھائی کے لیے قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہو جاتا ہے ہمارا، لیکن جیسے ہی قرآن کی تکمیل ہوتی ہے نا، تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو، یقین جانیے کئی لوگ ہیں یہاں پر جو ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ماشاء اللہ قرآن کے کورس کے دوران اول نمبر پر تھے، فل مارکس ان کو ملا کرتے تھے، الحمدللہ نیکیوں میں بہت آگے آگے تھے، لیکن جیسے یہ کورس مکمل ہوا وہ اس طرح سے اس چیز سے پیچھے ہٹے، اور ایسے انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈالا کہ ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن سے انہوں نے جب ناطا توڑا تو پھر وہی والی بات ہے کہ دنیا کے بندے بن کر رہ گئے۔ تو قرآن کی تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا یہ کورس ختم ہو جائے تو آپ اس کتاب کو اٹھا کر رکھ دیں، نہیں، کوئی آپ کو نہیں ملتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے بیٹھ جائیں، ان کو تفسیر پڑھائیں، آپ اپنے جو بوڑھے والدین ہیں ان کو پڑھائیں، کیونکہ وہ لوگ تو اس طرح سے باقاعدہ کورس نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کو، جو کہ کافی بوڑھے ہیں، ان کو پڑھانا شروع کر دیا الحمدللہ۔ ایک خاتون سے ذکر ہو رہا تھا، ان کی بہت خواہش تھی کہ جب ان کی تکمیل ہوئی تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی پڑھائیں، لیکن ان کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر جب بہت کوشش کی اور بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے شروعات کر دی۔ میرے بچے 6th اور 7th میں ہیں، تو میں نے ان کو تفسیر پڑھانا شروع کیا، تو الحمدللہ مجھے اتنا فائدہ ہوا اور میرے بچوں میں نے بہت تبدیلی دیکھی۔ تو کبھی قرآن سے ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، اس کا حفظ جاری رکھیں، ایک ایک آیت ہی صحیح روزانہ یاد رکھیں۔ یہ جو حفظ کیا ہے، الحمدللہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ 30واں پارہ بھی حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ یاد رہے 30واں پارہ جو یاد کیا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو اس میں قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہی کے جواب میں، کیونکہ قرآن کو انہوں نے جادو کہا تھا نا، یا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شخص ان پر جادو کر چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ قرآن جو ہے یہ جادو کے زور سے آ گیا ہے۔ تو اسی کے جواب میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس کے اوپر پھر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، سوچیں ذرا، دوست بن جاتا ہے۔ اور کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، یہ ہمارے بیچ آپس میں غلط فہمیاں پھیلاتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے لڑوا دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ کیا کچھ کارنامے نہیں ہیں شیطان کے، ہم سب جانتے ہیں، کیسے اس نے ہمارے والدین کو، حضرت آدم اور حوا کو، اس نے جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس ان پر سے اتروا دیا۔ یہ شیطان ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں، تو ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ شیطان سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، ورنہ یہ 3 گرہیں ڈالتا ہے ہماری گدی پر رات میں سونے سے پہلے، تاکہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو دعائیں ہمیں پڑھتے رہنی ہیں شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے۔ نماز میں بھی آ کر یہ ہمیں بہکاتا ہے، اس وقت کی دعائیں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا، اللہ کا ذکر ہم کریں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، اس کا حفظ کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا پڑھانا، تفسیر کے لحاظ سے تفسیر معلوم کرنے کے لیے، اور پھر دینی جو بھی کام ہے اس میں ذکر و اذکار میں لگے رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ جائیں گے۔ لیکن جو بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اس کا ساتھی بنا دے گا، یا وہ خود بن جاتا ہے شیطان اس کا ساتھی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا، تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ لے گئے نا جہنم میں شیطان نے، یعنی ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کو تو انسان سے خاص بیر ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے تو وہ واصل جہنم ہوا تھا نا، لعنت کا مستحق ٹھہرا تھا۔ تو اس کی تو کوشش ہی یہ ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے خود یہ اجازت لے کر وہ آیا ہے کہ میں یہ انسانوں کو بہکا کر رہوں گا، بھٹکا کر رہوں گا، اور اس میں سے کثرت سے لوگ، اکثریت ان میں کی نافرمان ہی رہے گی، شرک کرے گی، نافرمانی کرے گی، گناہ کرے گی، اللہ کی یاد سے غفلت میں زندگی گزارے گی۔ تو وہ شیطان دراصل حق کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے، اور انہیں حق کی طرف آنے سے روکتا ہے، نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا، اور وہ برائی کرتے جاتا ہے، انسان کرتے جاتا ہے، اور شیطان اس کو سمجھاتے رہتا ہے اور تھپکیاں دیتے رہتے کہ تم جو بھی کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، یہاں تک کہ غلط کام کرنے والے اپنے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام کے جو دشمن تھے، سرداران قریش یا اس سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے، ان کا ساتھی کون بنا ہوا تھا؟ دراصل شیطان تھا۔ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا فیصلہ ہونے لگا، تو یہ شیطان خود آیا تھا شیخ نجدی کے صورت میں۔ جب ابو جہل نے مشورہ دیا کہ سب لوگ مل کر حلہ کریں گے، اور سب مل کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور قتل کریں گے، تو اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ تو پھر یہ انسان اسی شیطان کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ایسے انسان۔ تو جب یہ ساتھی وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن، تو اس وقت دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ دنیا میں تو بڑے یہ جو گناہگار تھے، ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے نا، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن اس وقت تو کہیں گے کہ کاش مشرق اور مغرب کا ہمارے درمیان بودھ ہوتا، دوری ہوتی۔ اور یہ شیطان تو بہت ہی برا ساتھی نکلا، اور کافر قیامت کے دن کہے گا کہ یہ بہت برا ساتھی تھا، لیکن اس دن اعتراف کا کیا فائدہ؟ تو یہ شیطان دراصل انسان کو کبھی بھی نیکی کی راہ پر نہیں آنے دیتا ہے، اور پھر جب انسان نیکی کی راہ پر نہیں آتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور پھر انسان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ بہت اچھا کام ہے، یہ گناہ تھوڑی ہے، یہ تو تم فلاں فلاں نیک کام کے لیے ایسا کر رہے ہو، اس طرح سے وہ تھپکیاں دیتا ہے، اور پھر انسان وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو وہ گناہ کے کام پھر اچھے لگنے لگتے ہیں، اور اس کو یہ باتیں صحیح معلوم ہونے لگتی ہیں، اور آج شیطان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہوتا ہے، قریب کا ساتھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی قریب کے ساتھی کے لیے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اور اس کے اور میرے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہوتا، مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بری صحبت کتنی پسند ہوتی ہے نا بچوں کو، خصوصاً نوجوان نسل کو برے دوست بہت پسند آتے ہیں، بری سہیلیاں بہت پسند آتی ہیں، جو ان کو دعوت گناہ دیتی ہیں یا برائی کی دعوت دیتی ہیں، سگریٹ پینے والے لڑکے اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں نا سگریٹ پینے کی طرف، نشہ کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے، اور سہیلیاں جب بری سہیلیاں ہوتی ہیں تو ویلنٹائن ڈے پر یہ بری سہیلیاں ہی ساتھ میں جاتی ہیں نا گناہ کے کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تو حکم نہیں ہے، تو یہ برے دوست بری سہیلیاں یہ انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہ سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. یعنی آج اس برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ؟ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا اور تمہیں جہنم تک پہنچا چکا. آج تو جیسے وہ مجرم ہے تم بھی اسی طرح کے مجرم ہو، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ تمہارے عذاب میں، دونوں بھی عذاب میں برابر کے شریک ہیں. افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں. اور نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا ہم ان کو ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. فاستمسک بالذی اوہی الیک انک علی صراط مستقیم، آپ بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی یہ لوگ تو اس قدر گمراہی میں آگے نکل چکے ہیں کہ یہ اندھے اور بہرے بن چکے ہیں. انہیں آنکھیں ہیں لیکن ان کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہے کہ یہ اندھوں اور بہروں کو سنا کر کچھ فائدہ نہیں، انہوں نے گمراہی کو خود بائی چوائس لیا ہے، خود سے پسند کر کے یہ اس میں کب پڑے ہیں گمراہی میں، لہٰذا ان کو راہ دکھانا کوئی فائدہ نہیں. اب ہم یا تو ان کو سزا دیں گے یا پھر وہ انجام دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہی میں وہ انجام سامنے آ گیا تھا، کفار مکہ کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ چند مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنے بڑے گروہ کو اور جو اپنے لشکر سمیت آیا تھا اور سارے ان کے پاس ہتھیار سب کچھ موجود تھے، اس کے باوجود بھی وہ لشکر شکست کھا گیا، وہ جتھا شکست کھا گیا، تو انجام دکھا دیا گیا ان کا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اس وحی کو تھامے رہیں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جو آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. یہی وہ والی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ آپ اس قرآن کی دعوت کو تھامے رہیں اور اس قرآن کو پکڑے رہیں، اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ کام کرتے چلے جائیں. آپ یہ فکر نہ کریں کہ کون اسلام لاتا ہے اور کون سزا سے بچتا ہے، آپ بس یہ فکر کریں کہ آپ خود اس وحی پر عمل پیرا ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں. جسے ماننا ہوگا وہ خود فائدہ اٹھائے گا اور جسے نہیں ماننا ہے وہ خود اس کا نقصان بھگت لے گا. تو نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا فرض آپ انجام دیتے چلے جائیں اور اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالی باطل کو ضرور نیچا دکھا کر رہے گا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر غور کریں تو اس کتاب نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ عرب کا یہ علاقہ جسے کسی نے کوئی اہمیت نہ دی، اہل فارس جس کو حقارت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عرب جاہل اجڑ گنوار، ان کے پاس نہ کوئی تمیز، نہ تہذیب، نہ تعلیم و تربیت، نہ مال و دولت، نہ ایسی بلڈنگیں جو ہمارے پاس ہیں، کیونکہ یہ جو ایران کا حصہ تھا وہاں پر بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت رواج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بلڈنگز ایسی پائی جاتی ہیں جو اس زمانے میں کسرا اور قیصر کے جو محل تھے اس زمانے کی وہ بلڈنگ، ایک شہر جو ہے وہ ابھی تک آباد ہے وہاں کا، فارس کا، ایران کا، جو سب سے زیادہ پرانا شہر مانا جاتا ہے، تقریباً 3000-3500 سال پرانا شہر مانا جاتا ہے وہ۔ تو ایسی ایسی وہ لوگ بلڈنگیں بناتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے میں، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا مدینہ میں، اس وقت سے شروعات ہوئی تھی ایران پر جب مسلمانوں نے چڑھائی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ان کو دعوت دی گئی، یعنی پہلے ہی کوئی جنگ نہیں کی گئی، پہلے دعوت دی گئی اسلام کی کہ اسلام قبول کر لو۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی حقارت سے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس بادشاہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے اپنے دو نمائندوں کو بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ تو جب وہ اللہ کے رسول کے سامنے آئے وہ دونوں آدمی بادشاہ کا خط لے کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس بادشاہ کا خط لے کر آئے ہو اس کو تو اسی کے گھر والوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے، اور اس بنا پر جو وہاں کا بیچ کا جو گورنر تھا وہ ایمان بھی لے آئے اس بات پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھا جو خبر دیتا، کسی کو نہیں معلوم تھا، تو وہی کے ذریعے سے آپ کو خبر ملی تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے اس شخص نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک جب آپ امیر المومنین تھے، خلافت آپ کے ذمے تھی، تو صرف 2-3 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے پورا ایران فتح کر لیا ماشاءاللہ۔ ایسے لگتا تھا گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی گود میں، ہاتھوں میں ڈالتا جا رہا ہے ایران، ہر حصہ جہاں وہ جاتے وہ فتح ہوتا چلا جاتا۔ تو یہ قرآن نے، یہ قرآن ان کے لیے ایسا یعنی عزت اور شرف کا باعث بنا، صحابہ اکرام کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے۔ اور یقین جانے کہ وہ ولید بن مغیرہ نے جو بات کی تھی بہت سچ کہی تھی اس نے بات، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیغام حق ہے اور صحیح ہے، تو ان کی اگر عرب پر فتح ہوگی تو اے عرب والو، دراصل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نہیں بلکہ تمہاری فتح ہوگی، اور اگر دوسرے لوگ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں تو تم جو چاہتے ہو تمہارا وہ کام ہو جائے گا، تم چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو واقعی میں پورا عجم ان کے زیر نگیں آ گیا ماشاءاللہ۔ یہ کتاب نے صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کی عزت، ان کی شہرت کہاں کہاں تک نہیں پہنچی، لوگ ڈرتے تھے ان سے، کانپتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ رعب اور دبدبہ تھا، اور ایک عرصے تک رہا، تقریباً 1000 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ وہی رعب اور دبدبہ رہا۔ ٹھیک ہے گرتے گرتے دیوار گری، لیکن پھر بھی 1000 سال تک ان کا رعب اور دبدبہ رہا۔ اور شروع میں تو سارے لوگ حیران تھے، پوری دنیا حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عرب کے چرواہے آج پوری دنیا پر غالب آ گئے، لیکن یہی عرب کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کی نعمت سے نوازا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو اپنے لیے ایک رہنما مان لیا، اس کتاب کی رہنمائی میں وہ راستہ طے کرتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی اور وہ عرب اور عجم کے مالک بن گئے۔ آج بھی یہ کتاب تیار ہے، آج بھی یہ کتاب انسان کو وہ عزت اور شرف عطا کر سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ آئیں تو صحیح اس کتاب کی طرف، لوگ اس کو تھامیں تو صحیح، لوگ اس کو پڑھیں تو صحیح، لوگ اس کو سمجھیں تو صحیح، لوگ اس کے مطابق عمل تو کرے، لوگ اس کو اپنی گائیڈ بک تو مانے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے اس قرآن کو تھام لیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اس کو پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو کیا دولت تھی ان کے پاس، دیکھا جائے تو قیصر اور کسرا کے سامنے تو عرب کے لوگوں کے پاس 1% بھی کچھ نہیں تھا، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تمدن، لیکن اس قرآن نے ان کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، آج بھی ہمارے لیے شرف ہو سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم پلٹیں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی جتنے بھی پہلے رسول تھے وہ سب یہی تعلیم لے کر آئے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اپنے رسول کو بھیجتا ہے تو وہ رسول کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے. ہر رسول نے یہی دعوت دی، ہر رسول کا ایک ہی پیغام تھا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو اور رسول کا کہنا مانو. سب نے اسی بات کی تعلیم دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے. وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. یعنی وہ نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدر پہ دی، نو نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی. جادوگروں سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو وہ شکست کھا کر ایمان لے آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ مصر کی سرزمین میں قحط برپا ہو گیا، اور وہ ان کی دعا ہی کی وجہ سے ہوا تھا. پھر بارشیں، گرج کڑک، طوفان آئے جنہوں نے بستیوں اور کھیتیوں کو تباہ کر ڈالا. پورے ملک پر ان کے اعلان کے مطابق سرسریاں اور یہ سب بلائیں آئی جو جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی تب تک وہ نہیں ٹلیں. پھر ٹڈیاں اور مینکوں کا ان کے اوپر طوفان آیا، اور پھر خون کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا. یعنی ہر چیز میں جہاں وہ کھولتے ان کو خون ہی خون نظر آتا. تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت اتاری تھیں. اور اصل میں یہاں پر بتانا کفار مکہ کو مقصود ہے. فرعون جو تھا وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا تو دیکھ لو کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو فرعون اور اس کے لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. انہوں نے معجزات پیش کیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا، بلکہ الٹا کہنے لگے یہ تو جادو ہے. پھر ان کے اوپر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے. ہم سورہ اعراف میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہر آنے والی نشانی پہلے نشانے سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی میں سچ کہتے ہیں اور وہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. لیکن وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے. ہر نشانی کے بعد وہ کہتے کہ دعا کرو، اور جب وہ دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے. اور یہاں پر خاص جو بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر ہی کے لفظ سے یاد کیا، یعنی وہ بڑا جادوگر سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ بھی نعوذ باللہ ساحر ہیں. تو انہوں نے معجزات اور نشانیوں کو بھی دراصل جادوگری کا کمال ہی سمجھا، اور اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کے لفظ سے انہوں نے پکارا. وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ کیوں نہ آیا. آپ دیکھیں کہ سیم وہی باتیں ہیں جو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور کہتے جاتے تھے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی تھا تو ان کو کیوں بنایا, ہمیں کیوں نہ بنایا. تو یہاں پر فرعون بھی کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے, یہاں جو اتنی فراوانی ہے, نہریں بہتی ہیں, ان سب کا میں مالک نہیں ہوں, اور کیا میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہوں؟ یہ تو اپنا مدعا بھی صاف طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئے دعوت کے لیے دینے کے لیے, تو اس وقت ان کی حیثیت وہ نہیں تھی جو پہلے تھی, کیونکہ پہلے تو وہ اپنے محل اس محل میں پلے بڑھے تھے, تو ایک طرح سے ان کا رعب تھا کچھ نہ کچھ. لیکن اب تو چونکہ ان سے ایک شخص جو کہ غلطی سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی تھی تو دوبارہ آئے, تو اس طرح سے وہ دبے ہوئے تھے, تو یہ تو ان کو تو کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے میرے دربار میں, تو میں بہتر ہوں, اور یہ تو نعوذ باللہ حقیر اور ذلیل ہے. یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ مال و دولت ہے ان کے پاس, نہ اختیار ہے, نہ اقتدار ہے. وہی اعتراض ہے جو کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا. اور یہاں پر اس آیت سے یہ مطلب لینا کوئی زیادہ مناسب نہیں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, کیونکہ کوئی آتھینٹک روایت سے یہ بات پتہ نہیں چلتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے جو یہاں پر فرعون نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ بادشاہ کے سامنے بات کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے اور ایک عہدہ چاہیے, رتبہ چاہیے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود سوچنا کہ کیسے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے, کس مشکل سے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا ہوگا, کیا جو گیٹ پر کھڑے ہوئے داروغہ ہوں گے, کیا انہوں نے ایک ایسے عام سے شخص کو بظاہر جن کا حلیہ ایک عام سے شخص کا ہی تھا, ظاہر سی بات ہے وہاں تو وہ مدین میں انہوں نے ایسی ہی زندگی گزاری تھی, تو ان کو کتنی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی اندر جا کر بات کرنے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے. تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے. اور پھر وہی وہ اعتراض کر رہے کہ سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ کیوں نہ آیا ان کے ساتھ میں. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. یعنی یہاں پر ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی ملک میں اپنی اکیلی تنہا حکمرانی کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے چالیں چلتا ہے, لیکن کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے مکر و فریب سے کام لیتا ہے, اور سب کے یعنی خود کا ضمیر تو اس کا بکا ہوتا ہی ہے, سب کے ضمیر بھی وہ خرید لیتا ہے. پوری قوم میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے ضمیر کی آواز پر اس شخص کے ساتھ مقابلہ کر سکے یا اس کو بتا سکے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو ہم سب جانتے کہ فرعون تو اس کا تو سمبول ہی ظالم کا تھا. اس نے اپنی قوم کو اس قدر مردہ دل کر دیا تھا, بے ضمیر ہو گئی تھی اس کی قوم, کہ ذرا بھی وہ حق کے تعلق سے اس سے بات نہ کر سکی, اس کو حق بتا نہ سکی. جو جو بھی کچھ وہ برے کام کر رہا تھا اس کی قوم اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیتی جا رہی تھی. اس کی قوم یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ سب چیزیں دراصل غلط ہیں. تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا اور تھے ہی وہ نافرمان لوگ. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا, اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم فرعون ایک ساتھ غرق ہوئی تھی. اپنا لیڈر اور رہنما بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کر بنائیں کہ کس کو ہم فالو کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو لیڈر اور رہنما ہے ہمیں سیدھا جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے, ہمیں کہیں گڑھے میں گرا دے. خود تو ہے ہی نافرمان اللہ تعالیٰ کا, اپنے پیچھے سارے فالوورز کو بھی وہ گناہوں کی دلدل میں لے کر چلا جائے. تو بہت سوچ سمجھ کر ہم کو اپنا رہنما منتخب کرنا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين